أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال ہیں جو اس سورہ المبارکہ میں آپ کو ملیں گے. قرآن مجید میں چھ رسولوں کی قوموں کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلی مرتبہ. ان میں سے سب سے پہلی قوم قوم نوح ہے اور ان چھ میں آخری ہیں آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سورہ یونس میں پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ پہلے اور آخری رسول. اگلی صورت میں چھ کے چھ رسولوں کا پھر ذکر آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر انہی چھ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر آئے گا سورہ شعراء میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ. انہی چھ کا ذکر ہے سورہ قمر میں لیکن وہاں قدر اختصار کے ساتھ ہے, وہ چھوٹی صورت ہے. لیکن یہاں پر ان چھ کی بجائے صرف دو کا تذکرہ کیا ہے اور بقیہ جو چار ہیں ان کے لیے ایک آیت آئی ہے جس میں رسولوں کے نام نہیں ہیں بلکہ امپلائڈ ہے ان کا ذکر ایک آئے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے انہیں نوح کا قصہ, نوح کے احوال. علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی, جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اگر تمہیں میری موجودگی میرا یہاں پر رہنا بہت بھاری پڑ رہا ہے, وہ تذکیری اور میری یہ نصیحت تم پر بڑی گران گزر رہی ہے. وہ تذکیری بھی آیات اللہ, یہ نصیحت جو میں اللہ کی آیات کے ذریعے سے کرتا ہوں. فعلی اللہ توکلت, تو میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے, میں نے توکل کیا اللہ پر. فاجمعوا امرکم, تو اب تم سب لوگ اپنی رائے کو مجتمع کرو. وشرکاکم, اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا, اور پھر تمہیں اپنے اس فیصلے میں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے, کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے. ثم قضوا الی, اور پھر کر گزرو میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہو. ولا تنذرون, اور مجھے مہلت مت دو. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ قوم کے ساتھ ان کا یہ خطاب جو ہے یہ اس وقت ہے جب اتمام حجت ہو چکا ہے, بات جو ہے ان کے سامنے پوری طور پر حق منکشف ہو چکا, اور ایک سٹیج پر آ کر وہ بھی اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ قل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, اب جو کرنا ہے کرو, میرے اعمال میرے ساتھ ہیں, میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ, اور اگر تم منہ پھیرو گے, روگردانی کرو گے, تو میں نے تم سے سوال نہیں کیا کسی اجرت کا, مطالبہ نہیں کیا. اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, میرا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں, اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رکھوں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو قوم نے بات نہیں مانی, جھٹلا دیا زہول, تو بچا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور انہیں کو ہم نے جانشین بنا دیا. یعنی بعد میں پھر جو اس وقت پوری نسل آدم ہے وہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے ایک معنی میں, اس سے پہلے جو تھے وہ سب ختم ہوئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے غرق کر دیا اس قوم کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھو کیا انجام ہوا اس قوم کا جس کو خبردار کر دیا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده رسولا, پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت سے پیغمبر. الى قومهم, ان کی قوموں کی طرف. فجاؤهم بالبینات, اور وہ لائے تھے اپنی اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں معجزات. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, تو وہ نہ ہوئے ان پر ایمان لانے والے اس چیز پر ایمان لانے والے نہ ہوئے جسے جھٹلا دیا تھا انہوں نے اس سے پہلے، ایک مرتبہ انکار کیا اور اس پر اڑ گئے۔ دل گواہی دے رہا ہے، بات منکشف ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی بات، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ایک ضد ہے، ایک اڑ ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ دوسرے رسولوں کا ذکر ہے، امپلائڈ ہے، اس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، سب کو گویا کہ اس ایک آیت میں سمیٹ لیا گیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ خود نبعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان سب کے بعد بھیجا موسیٰ کو اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اور وہ تھے مجرم لوگ، گناہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس حق بات پہنچ گئی ہماری جانب سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق بات کے بارے میں یہ تبصرہ، یہ کمنٹ پاس کر رہے ہو کہ یہ جادو ہے، جبکہ یہ حق تمہارے پاس آیا ہے، یہ حق ہے، تم سمجھتے بھی ہو، السحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون، جادوگر تو فلاح نہیں پا سکتے، ان کو تو مراد تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ پھیر دو ہمیں اس راستے سے جس پر ہم نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ بھی ایک مشترک معاملہ رہا ان کافر قوموں کا، کہ جب کوئی اور بات نہیں سوچتی تھی تو پھر یہ بات کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے رستے پر رہیں گے، وہی صحیح تھے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں سیادت اور قیادت مل جائے، سرداری مل جائے زمین میں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ہر اس جادوگر کو جو صاحب علم ہو، ماہر ہو اپنے فن میں۔ فلما جاء السحرة، تو جب آئے اس کے پاس جادوگر لے آئے گئے، یہ تفصیلی واقعہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ قال لهم موسیٰ اتقوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے، ڈالو تو ڈالتے ہو، جو جادو دکھانا ہے دکھاؤ۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو جب انہوں نے وہ ڈالا، وہ ان کے پاس رسیاں تھیں، وہ ڈال دی، تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ سچا کر دکھاتا ہے حق بات کو اپنے کلمات کے ذریعے سے، یعنی حق کا بول بالا کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور یہ مجرموں کو چاہے ناپسند ہو، لیکن بہرحال ان کا سر نیچا ہوتا ہے اور حق جو ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو ایمان نہیں لائے موسیٰ پر مگر اس کی قوم کے کچھ نوجوان ینگسٹرز تھے، انہوں نے پہل کی ایمان لانے میں۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، فرعون اور اس کے سرداروں سے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں عذاب میں اور تشدد میں نہ ڈالیں، انہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں، یعنی اندیشہ تھا کہ اگر موسیٰ پر ایمان لائیں گے تو ہم تو غلام ہیں، وہ حاکم قوم ہے، فرعون جو ہے وہ اور سختی کرے گا، تو اس خوف کی وجہ سے ایمان لانے والے چند تھے، باہمت نوجوان جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بالکل وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر بھروسہ اسی پر کرو، توکل اسی پر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، پھر جو ہو سو ہو، اللہ پر توکل کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے، فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ دعا ہے بڑی جامع دعا، پروردگار ہمیں اس ظالم قوم کے لیے نقطۂ مشق نہ بنا دینا کہ وہ ساری آزمائش ہم ہی پر کریں، ہم نشانہ بنے ان کی سختی کا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے اس کافر قوم سے، ان ناشکر لوگوں سے، واوحینا الی موسی واخی، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی یعنی حضرت ہارون کی طرف، ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتاً، کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر کچھ گھر مقرر کر لو، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور ان گھروں کو اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اپنے مرکز کے طور پر کچھ گھر جو ہے ان کا تعین کر لیا جائے، ظاہر ہے مسجد تو تعمیر نہیں کر سکتے تھے وہ، کوئی معبد، کوئی عبادت گاہ، تو جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا تھا، وہاں صحابہ جمع ہوتے تھے، تربیت وہاں ہوتی تھی، جو بھی ہے وہ ایک مرکز تھا، تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے کہا کہ کچھ گھروں کو مقرر کر لیا جائے اس کام کے لیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو سچے اہل ایمان کو، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ نے کہا کہ اے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت اور مال و دولت اس سے نوازا ہے، ان کے پاس اتنا کچھ جو آ گیا ہے، مال و دولت اور یہ عزت اور یہ حیثیت، اسی نے ان کا دماغ خراب کیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار یہ سب کچھ تو نے اس لیے دیا تاکہ انہیں گمراہ کر دے اپنے راستے سے، یعنی یہی چیزیں ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہیں، یہ مال و دولت، مال و اسباب، ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کا وجود ختم کر دے جو مال و دولت ان کے پاس ہے، واشدد علی قلوبہم، اور اب ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اور پھر یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو اپنے سامنے دیکھ لیں، یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اب دل سخت ہو جائے ان کے اور ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے، یہ پھر وہی ہے کہ بالکل جب اتمام حجت ہو چکا ہے، سالہا سال کی دعوت، تبلیغ، وعظ، نصیحت، اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ پیغمبر کہتا ہے کہ اب انہیں نہ ہی توفیق ملے ایمان کی اور اب یہ تیرے عذاب کے مستحق بن جائے، قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا کہ تم دونوں کی یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی، فاستقیما، تو دونوں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور دیکھو ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جو نادان، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کی، فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدوا، سرکشی اور زیادتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ مزید توڑنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے، وہ کوئی نیت ان کی دیکھ تو تھی نہیں، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو اپنے غرق ہونے کا یقین ہو گیا، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، تب اس نے کہا میں ایمان لے آیا اس اور میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر ایمان لائے ہیں یہ بنی اسرائیل، جب اسے اپنے غرق ہونے کا یقین ہو گیا، تب اس نے جب نظر آ گیا کہ اب موت ہی موت ہے، تو پھر تو ایمان لانے کا اس نے بھی دعویٰ کر دیا، وانا من المسلمین، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے، اسلام قبول کیا، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، وہ سر جو ابھی تک جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا اس کو جھک گیا، آن آن اب تم ایماندار ہو، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے، وکنت من المفسدین، اور تو سب سے بڑا مفسد تھا، جو فساد بچانے والے ہیں اس کا سرغنہ تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم بچا دیں گے تیرے بدن کو، تیری اس باڈی کو، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، یہ قرآن مجید کے اعجاز کے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت بھی اس فرعون کی وہ باڈی جو ہے ڈیڈ باڈی کو منظر عام پر نہیں آئی تھی, لیکن اب تو معلوم ہے 100-150 سال پہلے ہی وہ باڈی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. سمندر نے اسے نکال پھینکا ہے, اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کی, اور پھر قاہرہ کی وہ میوزیم میں موجود ہے کہ جس پر نشان ہے کہ اس کی ناک کا بھی کچھ حصہ مچھلیوں نے کھایا ہے, اور اس کی باڈی بتا رہی ہے کہ بہت طویل عرصہ یہ پانی میں رہی. ان کے ہاں رواج تھا کہ وہ اپنے جو فرعون تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو محفوظ کر لیا کرتے تھے مسالہ لگا کر ممیز کی شکل میں. اس باڈی کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, اس کو تو اس طریقے سے مسالے لگائے نہیں گئے اور یہ اب تک محفوظ ہے. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ ہم اس کو بچا لیں گے تیرے بدن کو, اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہماری ان نشانیوں سے غافل ہے, وہ ہماری قدرت سے بے خبر. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا, جھگڑا نہیں کھڑا کیا مگر اس کے بعد کہ علم پہنچ چکا تھا ان تک, حق واضح ہو چکا تھا. ان رب کے یقضی بینہم یوم القیامہ, تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون, ان سب باتوں میں کہ جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک, تو اے نبی اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے, سب یہ سنانا مقصود ہے دوسروں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو کوئی شک امکان ہی نہیں تھا, یا اگر تمہارے دل میں شک ہے اے سننے والے, یا یہ ہے کہ جو بھی اس وقت موجود تھے اصل حضور کے واسطے سے ان کو سنایا جا رہا ہے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, تو اے نبی آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھا کرتے تھے آپ سے پہلے. اہل کتاب جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ حق ہے. ان میں جو حق پرست لوگ ہیں, جو ان میں ضدی ہیں, وہ تو انکار کریں گے مخالفت میں, لیکن دل سے وہ مانتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, حق آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے, یہ سچا کلام ہے, حق ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں سے مت بننا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, اور ان لوگوں میں سے بھی مت بننا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو پھر وہ ہوئے خسارہ پانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک, بے شک جن لوگوں پر صادق آ چکی ہے تیرے رب کی بات, جن پر اتمام حجت ہو چکا ہے, لا یؤمنون, وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں, پھر بھی اڑے ہوئے ہیں, تو اب ان سے اللہ نے توفیق کی صلح کر دی. ولو جاءتہم کل آیۃ, اور اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے, یعنی جو بھی یہ چاہتے ہیں ہر معجزہ ان کے سامنے لے آیا جائے, حتی یروا العذاب العلیم, تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھا. اس سے پہلے یہ ایمان لانے والے نہیں. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, تو کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی جو ہے بستی والے ایمان لاتے اور پھر ان کا وہ ایمان لانا انہیں نفع پہنچاتا, سوائے قوم یونس کے. یعنی جب اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو جاتے تھے پھر تو سبھی گڑگڑاتے تھے, جب نظر آ جاتا تھا کہ وہ عذاب تو آ گیا جس کو ہم مذاق اڑاتے رہے ہیں, پھر تو سب کہتے تھے ایمان لے آئے, لیکن کسی بھی قوم کو اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے مفید نہیں ہوا, نفع بخش ثابت نہیں ہوا, وہ عذاب ان سے ٹل کے نہیں دیا اور نہ اللہ نے اس ایمان کو تسلیم کیا قبول کیا. الا قوم یونس, سوائے یونس کی قوم کے, لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تفصیلی احوال قرآن مجید میں زیادہ نہیں ہیں, جن 6 رسولوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں حضرت یونس کا نام شامل نہیں ہے, کہیں کہیں ان کا تذکرہ ہے تفصیلی سا. جب وہ ایمان لے آئے, عذاب کے آثار دیکھ کر وہ قوم ایمان لے آئی, کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا, ہم نے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب ان سے دور کر دیا, کھول دیا, عذاب ہٹ گیا. وَمَتْعَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ, اور ہم نے فائدہ پہنچایا, بہرہ مند فرمایا انہیں ایک وقت کے لیے, یعنی انہیں مزید مہلت دے دی گئی. اب یہ مہلت کیوں ملی تھی, اس پر بہت سے اقوال ہیں, آراء ہیں, جن میں سے جو بات زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو, وہ بھی اللہ کے رسول تھے, اللہ کی طرف سے واضح اجازت کے آئے بغیر, اس کا انتظار کیے بغیر, غیرت حق میں آ کر اور جوش میں آ کر اور قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے. جو ان کا پلیس آف ڈیوٹی تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پرمیشن کے بغیر. اس کا کریڈٹ مل گیا قوم کو, طے تو ہو گیا تھا قوم پر عذاب آنا ہے, لیکن اب مزید انتظار کرنا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑ کر رسول نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی واضح اجازت نہ ہو. تبھی آپ کو معلوم ہے ان کا قصہ جو اور جگہوں پر آیا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جو ہے ڈوبنے لگی, تو لوگوں نے کہا کہ کوئی اپنے آقا کا بھاگ کر آیا ہوا ہے غلام, اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا اس لیے ڈول رہی ہے. قرآن بازی ہوئی, نام ان کا نام نکل آیا پرچی میں, سب نے کہا کہ یہ تو بہت نیک شریف آدمی لگتے ہیں, جب یقیناً غلطی ہوئی ہے, دوبارہ قرآن دازی کی, سبارہ کی, ہر دفعہ انہیں کا نام آ رہا تھا, لہذا اپنے اس روایت کے مطابق انہیں کشتی سے جو ہے پھینک دیا گیا سمندر میں, اور پھر سمندر میں مچھلی نے نگل لیا, اور پھر اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو وہ جو ایک چھوٹی سی غلطی ان سے ہوئی تھی, تو ہمارے حساب سے تو غلطی نہیں بنتی ان کے معیار و مرتبے کے حوالے سے اللہ کی نگاہ میں, اس کا کریڈٹ قوم کو چلا گیا. کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ڈھونڈے کہاں ہیں یونس, تو یونس علیہ السلام موجود نہیں تھے. باہر کے جو بھی ہوا وہ ایک ایکسیپشن ہے انبیاء اور رسل کی تاریخ میں کہ اللہ کا عذاب آ کر ٹال دیا گیا, ان کا ایمان اللہ نے قبول فرما دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی ہیں سب ایمان لے آتے. کیسے ممکن ہے اللہ کا کوئی کفر کرتا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ آپشن ہی نہ دیتا؟ سینکشن تو ساری اللہ کی ہے, چوائس تو اللہ نے دیا ہے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ صاحب ایمان بن جائے؟ اس میں بھی گویا کہ وہ ایک مغایرت ہے, جو ایمان نہیں لاتا تو جائے بھاڑ میں, اب نقصان اسی کو ہوگا, ہم کسی کو زبردستی تو راہ ہدایت پر لانے والے نہیں ہیں. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله, اور کوئی کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے, اللہ کی توفیق. یہ ایمان لانے کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون, اور اللہ تعالیٰ گندگی مسلط کر دیتا ہے, کفر اور شرک کی گندگی اور غلاظت ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قل انظروا ماذا في السماوات والارض, کہیے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, اور یہ تمام نشانیاں اور تمام ڈرانے والے جو ہیں یہ فائدہ نہیں دیں گے اس قوم کو کہ جو ایمان نہیں لا رہی, اس نے طے کیا ہوا جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے, انہیں ان نشانیوں سے اور ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ, تو اب کس بات کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ جو پچھلی قوموں پر جو دن آئے تھے جو ان سے پہلے قومیں گزری تھیں اسی طرح کا ایک دن ان کے اوپر بھی آ جائے عذاب استیصال والا. قُلْ فَانْتَظِرُوا, کہیے کہ اب انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اب حالت انتظار میں. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ جیسے اب ان کے لیے بھی جو مہلت تھی وہ اللہ کی طرف سے ختم ہو رہی ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا, اور پھر ہم بچا لیا کرتے ہیں رسولوں کو اپنے اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, یہ ہماری سنت ہے, اور اب تم پر اگر عذاب آئے گا تو ہم رسول کو اور اہل ایمان کو بچا لیں گے. کذالک, اسی طرح ہے معاملہ, حقا علینا ننجی المؤمنین, یہ ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کو ہم بچا لیتے ہیں. اور یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے کسی شبے میں ہو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو دیکھو میں تو بندگی نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, بلکہ میں تو بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں بھی قبض کرتا ہے، جو تمہیں بھی موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم یہی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اللہ پر یقین کرنے والوں میں سے بنوں۔ یہ وہی لہجہ ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور مجھے تو یہ حکم ہوا کہ میں اپنا چہرہ سیدھا رکھوں دین پر، دین حنیف پر، اس اطاعت پر یکسو ہو کر اللہ کی طرف۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور اللہ کے سوا مت پکارو ایسی ہستیوں کو جو نہ تمہارا نفع کر سکیں، کچھ فائدہ تمہیں پہنچا سکیں، اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم بھی ظالموں میں سے ٹھہرو گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فلا کاشف له الا هو، تو اس نقصان کو اور اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اسی کے۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنا ہے، کوئی تکلیف پہنچنی ہے، تو کوئی اس فیصلے کے آڑے نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہی اپنا وہ فیصلہ وڈرا کر لے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے معاملے میں کسی خیر کا، تمہیں بھلائی تمہیں پہنچے، کوئی فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو بھی لوٹا نہیں سکتا کوئی، کوئی لوٹانے والا نہیں اس کے فضل کو، یعنی اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ نوازتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے۔ انہی باتوں پر وہ یقین ہوتا ہے اولیاء اللہ کو، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کچھ آنا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، جتنا اللہ نے میرے لیے طے کیا ہے اتنا ہی مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی جو ہے طے کر رکھی ہے تو کوئی اس کے آڑے نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وہ مقام تسلیم و رضا کا، مقام ولایت، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے اے لوگوں، حق پہنچ چکا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے۔ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اب جو کوئی راہ ہدایت کو اختیار کر لے تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کا سارا نفع اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھٹک گیا اس راستے سے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا، اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی مختار ذمہ دار نہیں ہوں، میرے ذمہ جو کام تھا وہ بات پہنچا دینی تھی وہ میں نے پہنچا دیا، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کھینچ کر راہ ہدایت پر لے آؤں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے نبی آپ تو پیروی کیجیے اسی وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، جو اللہ کے احکام ہیں اسی پر کاربند رہی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیجیے، انتظار کیجیے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات الاسلام را سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پختہ کیا گیا، اور پھر تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی جانب سے جو حکیم ہے اور خبیر۔ یعنی اس کتاب میں پہلے اس کے مضامین آئے ہیں بہت محکم۔ سورۃ العصر میں پورا قرآن مجید موجود ہے، ابھی ابھی ابتدائی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں آئی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر میں موجود ہے۔ توحید پر جو اتنی طویل مباحث آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، اس کا جامع ترین خلاصہ سورہ اخلاص ہے، قل هو الله احد۔ تو پہلے بہت کمپیکٹ صورتیں آئی ہیں، پوری بات اس کے اندر موجود ہے، پھر اس کو تفصیل بیان کی گئی، ثم فصلت، پھر کھولا گیا، پھر ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی، اس کے مختلف گوشوں کو کھول کر بیان کیا گیا۔ اور یہ کس کی جانب سے ہے؟ وہ ذات حکیم، وہ حکمت والا، خبیر، ہر شے سے باخبر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ کہ کسی کی بندگی مت کرو سوائے اللہ کے، وہی ایک ذات ہے عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور دیکھو میں ہوں تمہاری طرف، اللہ کی جانب سے آیا ہوں، بشیر بن کر، نذیر بن کر، خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور رب کا پیغام یہ ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، دعا کرو مغفرت کی دعا اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، اور پھر رجوع کرو اس کی جانب. یمتعکم متاعاً حسنا، وہ تمہیں بہرہ مند کرے گا دنیا کی نعمتوں سے، سرفراز فرمائے گا، اچھا فائدہ پہنچائے گا، الى اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. ویؤتک الذی فضل فضلہ، اور وہ ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی، رب کے اس پیغام کو مسترد کر دیا، تو پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب. یہ حاصل ہے اللہ کی کتاب کا اصل پیغام، یہ ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو لوٹنا ہے اللہ ہی کی جانب. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انهم يسنون صدورهم ليستقوا من، آگاہ رہو، جان دو کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں. الا حين يستقون ثيابهم، سن لو کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں اپنے پوشاک کو. یعلم ما يسرون وما يعلنون، وہ تو پھر بھی جانتا ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے اندر مخفی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، نیتیں کیا ہیں، عزائم کیا ہیں، امنگیں کیا ہیں، ایمبیشنز کیا ہیں، وہ سب کو جانتا ہے. تو اس آیت کا ایک ترجمہ تو سیدھا سا ہے کہ کتنا ہی کوئی چھپائے، اپنے آپ کو دوہرا کرے، سینے کی باتیں جو ہیں چھپا کر رکھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن شان نزول میں کچھ ایک معاملہ جو ہے اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے شان نزول کی روایات میں، کہ بعض صحابہ پر وہ جو استحضار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت موجود ہے، اس کے پیش نظر حیا اتنی غالب تھی کہ کپڑے اتارنا بدلنا، ایسے وقت بھی جب انسان ہوائی جو ضروریات کے لیے فارغ ہوتا ہے، اس وقت بھی کپڑے اتارتے ہوئے بہت حجاب محسوس کرتے تھے، اللہ کی موجودگی کا احساس جو ہے انہیں بہت ہی روکتا تھا اس کام سے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کیا چھپو گے، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے، تمہارے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، ہر شے اس کے سامنے واضح ہے، تمہارے سینوں میں جو مخفی چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں. تو اس حد تک جو ہے وہ حیا کا معاملہ کہ انسان اپنے روزمرہ کے معمولات میں رکاوٹ جو ہے محسوس کرتا ہے اس حیا کی وجہ سے، اس سے روک دیا گیا. اگرچہ وہ اپنی جگہ پسندیدہ ہے وہ حیا، لیکن یہ انتہا جو ہے اس میں خود اپنے آپ کو تم مشکل میں ڈال رہے. تو ایک پہلو یہ بھی ہے جو اس سے اخذ ہوتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے. وہ مخلوقات کو، کیڑوں کو بھی، زیر زمین جو کیڑے ہیں ان تک، ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور مستودع کو بھی، یعنی جہاں بھی کوئی جاندار قرار پکڑتا ہے، رہتا ہے، قیام ہے، وقتی طور پر ہے، مستقل ہے، امانتاً رکھوایا جاتا ہے انسان کے جسم، یہ قبر پہ انسان جو رہتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. کل ان کی کتاب مبین، ہر شے ایک کھلی کتاب میں درج ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے یا اللہ کے علم ازلی میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. ظاہر بات ہے یہ چھ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ ہمارے دنوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1,000 سالوں کے برابر ہے، اور ایک جگہ فگر آئی ہے 50,000 سال. تو یہ تو بہت ہی لمبا پیریڈ ہے، بہت طویل دورانیہ ہے، ہفتہ ہے، جس کو ایک دن کہا گیا، ایک دن، ایک مرحلہ جو ہے. تو تخلیق کائنات جو ہے اس میں بہت طویل عرصہ لگا ہے، پروسیس ہے بہت طویل. اسی میں کوئی مرحلہ ایسا بھی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا تخت حکومت جو ہے وہ پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہے تم میں سے بہتر اپنے عمل کے اعتبار سے. اب اس آیت میں اس پوری سلسلہ تخلیق کا غرض، مقصد بیان ہوا یہ کائنات کی جو بساط اللہ نے بچھائی ہے، چھ دن لگے ہیں، طویل عرصہ لگا ہے، کون کون سے مراحل اس میں آئے ہیں، ابھی سائنس کوشش کر رہی ہے ان تک پہنچنے کی، لیکن یہ کہ سب کا حاصل کیا ہے؟ انسان کی آزمائش، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بارات کا دولہا جو ہے وہ یہ انسان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے کہ کون ہیں جو اچھے ہیں عمل کے اعتبار سے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، ظاہر بات ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ تو نکلنا ہے موت کے بعد دوسرے عالم میں، رزلٹ تو وہاں ڈکلیئر ہوگا، انعامات اور سزا تو وہاں ملنی ہے، تو اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر کافر لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے، ایسے ہی کچھ باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاں اس کلام میں ایک تاثیر ہے وہ ہم مانتے ہیں، کوئی جادوئی تاثیر ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، یعنی دنیاوی عذاب جو ان پر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملنی ہے، اس کو اگر مؤخر کرتے ہیں تو پھر یہ کہنے لگیں گے کہ کس چیز نے اس کو روک دیا، ڈھٹائی کا یہ عالم ہے، جسارت کا یہ عالم ہے کہ کہاں اٹک گیا وہ عذاب، کس نے روک دیا وہ، الا یوم یاتیہم، جان لو کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، نہیں سا مصروف عنہ، پھر وہ ٹالا نہیں جا سکے گا ان سے، پھر پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا اسے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، شاد کام کریں اپنی رحمت سے، نعمتوں سے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس نعمت کو اس سے سلب کر لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بالکل مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے اور انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے. یہ انسان کے کم ظرفی ہے، کم علمی ہے، نا سمجھی ہے، نادانی ہے، کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں، جب کچھ جو کچھ چھین رہے ہیں وہ تو آزمائش ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائش، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے کچھ نعمتیں دیں اور پھر سلب کر لیں اسے آزمانے کے لیے ہی، تو دو کیفیات اس پر طاری ہوتی ہے، ایک تو مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے جیسے ہمت ٹوٹ گئی ہے، اور ساتھ ہی ناشکرہ بن جاتا ہے، زبان پر اس کے الفاظ یہ آئیں گے کہ ہمارے لیے تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، یہ ہے ناشکرہ پن اور یہ ہے اس کی کم ظرفی. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے چکھا دیں اپنی نعمتوں کا مزہ، بعد ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کسی تکلیف کے بعد کے جو اسے پہنچی تھی، پہلے حالات خراب تھے اب اللہ تعالیٰ نے اچھے کر دیے، یعنی صورتحال برعکس ہے، پھر کیا ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہے گا کہ میرے برے دن تو اب ختم ہو گئے، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ بن جائے گا اترانے والا شیخی خورا، یعنی اگر تکالیف تھی، تنگ دستی تھی، مشکل حالات تھے اور اللہ نے حالات اچھے کر دیے، وہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اب جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اترا رہا ہے، وہ برے دن سے گزر گئے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب اترا رہا ہے، شیخی خورا ہے، اب آپ دیکھیں گے ان کا چال بدل گئی ہے، بولنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو اب کچھ سمجھنے لگا ہے، یہ ہے اس کی نادانی، ناسمجھی اور حقیقت سے غفلت کا معاملہ. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو صبر سے کام لیں، مشکل وقت آئے تو صبر کریں، وہ صبر تبھی کریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ تو ہر جگہ شکوہ شکایت ہی کریں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی مشکل میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، بس کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ جو حالات ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جانچ پرکھ ہے، تو پھر اہل ایمان جو ہیں وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ عاملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہتے ہیں، مشکل ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، وہ عمل صالح کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے ہے بڑا اجر آخرت. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، اے نبی آپ تو شاید چھوڑ بیٹھیں گے کچھ حصہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس میں سے شاید آپ بعض حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. وضعتم به صدرک, اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ بھجتا ہے, اس کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے. اَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ, ان کی ان باتوں سے, کافروں کی ان باتوں سے کہ کیوں نہیں اترا ان پر کوئی خزانہ, جیسے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ اترے, آپ کے لیے یہاں پر صحرا کے اندر ایک محل تعمیر ہو جائے, گل و گلزار بن جائے صحرا. او جاء معه ملک, یا کیوں نہیں ان کے ساتھ آیا کوئی فرشتہ کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں. یہ جو مطالبات ہیں ان کے اور اس پر جو ان کا اصرار ہے, اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے, تو شاید کہ آپ کچھ چھوڑ دیں اس وحی کے حصے کو. انما انت نذیر, آپ خبردار کرنے والے ہیں, آپ کا کام یہ ہے معجزہ دکھانا, ان کے مطالبات کو پورا کرنا, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اسی کے اختیار میں. واللہ علی کل شیء وکیل, ہاں اللہ تعالیٰ ہر شے کا ذمہ دار ہے, وہ صاحب اختیار ہے. اب یقولون افترا, تو کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ دیا ہے اسے, اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل فأتوا بعشر سور مثلہ, اے نبی ان سے کہیے کہ پھر 10 صورتیں ایسی لے آؤ مفتریات, ان خود بنا کر. وادعوا من استطعتم من دون اللہ, اور بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے سوا ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. قرآن مجید میں یہ جو چیلنج آیا ہے کہ ایسا قرآن لاؤ یا ایسی صورتیں پیش کرو, یہ اصل میں درجہ بدرجہ انہیں بالکل کارنر کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل میں تو فرمایا تھا, وہ آئے گی بعد میں لیکن نازل پہلے ہوئی ہوں گی وہ آیات, کہ اگر یہ سب مل کر زور لگا دیں جن و انس, تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. یہ چیلنج تھا, اس جیسا قرآن پیش کرو, اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی کلام ہے تو پھر تم بھی لے آؤ, تم انسان نہیں ہو کیا, تم میں بڑے بڑے جو ہیں وہ شاعر ہیں, خطیب ہیں, قادر الکلام لوگ ہیں. تو جن اور ان سب بھی جمع ہو جائے تو قرآن کو نہیں لا سکتے. سورہ ہود میں فرمایا کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ اس سے, اور اس سے پہلے سورہ یونس ہم پڑھ چکے ہیں, وہ آیات پھر اس کے بعد نازل ہوئی ہوں گی, ان میں فرمایا کہ ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ. اور پھر وہی جو چیلنج ہے وہ ریپیٹ ہوا سورہ بقرہ میں, وہ مدنی صورت ہے. یہ ساری صورتیں مکی, بنی اسرائیل, ہود اور یونس, اور مدنی صورت سورہ بقرہ میں پھر وہی ریپیٹ ہوا کہ ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو, مل جل کر زور لگا دو. تو یہ پروسیس جو ہے یہاں پر اس طریقے سے مکمل ہوا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اور اگر وہ تمہاری بات, تمہاری مدد کو نہ پہنچے, تم تو سب کو بلا رہے آؤ بھائی مل جل کر, لیکن کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے. اب یہاں خطاب جو ہے وہ کفار سے, فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللہ, تو پھر جان دو کہ یہ جو کچھ نازل ہوا ہے یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے, یہ اللہ نے اپنے علم قطعی کی بنیاد پر یہ نازل کیا ہے اس قرآن کو. وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا اب مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں, اب بات مانتے ہو کہ نہیں, یعنی اس چیلنج کے آگے جب تم نے شکست تسلیم کر لی ہے تو اب تمہیں اسلام دے آنا چاہیے, اللہ کو اپنا رب مان لینا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.